ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ حضرات سے، سید خواجہ قیصر حسین، سید راحت حسین رضوی، بی بی بیگم، سکینہ بیگم اور اشرف جہاں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل علی محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تخف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه مسؤولا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس کے آغاز میں جس آیہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن بہت اہم میسج ہے اس آیت کے اندر جو میں آج کی اپنی مجلس میں اس میسج کو کنوے کرنا چاہوں گا۔ اور ہماری زندگی، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ ہماری فیملی لائف ہو یا کمیونٹی لائف ہو، اس آیت کا بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بہت زیادہ مربوط ہے یہ قرآن کی آیت ہماری عملی زندگی سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، میں آنے سے پہلے آیت اللہ شہید مطہری کی کتابوں میں سرچ کر رہا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں اگر شہید مطہری نے کوئی بات کی ہو تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر، اب آپ غور کیجئے گا کہ قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور مسلمان اس آیت کے اوپر عمل کر لیتے یا کر لیں تو آج دنیا میں، انسانی سوسائٹی میں جو 99% اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یعنی 99% اختلافات جو ہمارے آپس میں ہوتے ہیں ہر سطح کے اوپر، خاص طور پر ہماری جو فیملی لائف میں جو اختلافات سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے سیپریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اور یہ آیت کیا ہے؟ ترجمہ اس کا بہت سادہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری ایک سائیکالوجی بھی انوالو ہے، اور سائیکالوجیکلی جو ہے ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم کسی ایسی چیز کو فالو نہ کرو جس کا تمہیں علم حاصل نہیں، جس کی تمہیں نالج نہیں ہے، جس کا تمہیں علم حاصل نہیں ہے، جس میں تم یقین کی منزل پر نہیں پہنچے، جس میں تم اطمینان کی منزل پر نہیں پہنچے، تم اس پر عمل مت کرو، تم اس کو فالو نہ کرو، تم اس میں ایک قدم آگے نہ بڑھاؤ، یہاں تک کہ تمہیں نالج حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تم اطمینان کی منزل پر ہو جاؤ۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ صرف نصیحت نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے، اور تربیت اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم چونکہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، لہٰذا فرض کریں کہ ہم آخرت پر ایمان نہ رکھتے قیامت پر ایمان ہمارا نہ ہوتا اور ہم دوسرے نان مسلمز کی طرح ہوتے کہ جن کا آخرت یا دین ان کا کوئی نہیں ہے یا آخرت پر ان کا ایمان اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ہے یا قرآن ہمیں جس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے. تو اس وقت ہمارے لیے اس آیت کے لیے صرف یہی پیغام تھا کہ ہم جب کوئی بات کریں، ہم جب کوئی چیز سوچیں، ہم جب کوئی عمل کریں تو ہماری زندگی میں ہر کام ہمارا نالج بیسڈ ہونا چاہیے، ہر کام میں ہمیں یقین اور اطمینان کی منزل پر پہنچنا چاہیے. لیکن قرآن یہاں پر نہیں روکتا، قرآن ہمیں فردر موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ آپ کی سننے کی طاقت، آپ کی دیکھنے کی طاقت، آپ کی سماعت، آپ کی آنکھیں اور آپ کا قلب جو ہے وہ روز قیامت اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. یعنی ہمارے ہم نے ایسی بات کیوں سنی، ہم نے ایسی بات کیوں سوچی، یا ہم نے قیامت کے دن، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز کی اجازت ملے گی کہ ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہی یہ تھی، ہم نے تو ہماری تھنکنگ یہ تھی، ہم تو یقین کی منزل پر. اس چیز پر بھی سوال ہوگا کہ ہماری تھنکنگ ایسی کیوں تھی، ہماری سوچ ایسی کیوں تھی، کیا وہ لوجیکل بیسس کے اوپر تھی یا نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے صرف یہ سوچ لینا کہ ہاں چونکہ میں نے اس پہ غور کیا تھا، چونکہ میں نے اس پر تفکر کیا تھا، لہٰذا یہ میری بات قابل قبول ہے، خود اس کا بھی سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی بھی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. آگے چل کر اس پر ہم زیادہ بات کریں گے. لیکن قرآن ایک مقام پر، اب قرآن کی میں آج آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیے گا میں میسیجز کیا اخذ کر رہا ہوں ان قرآن کی آیات سے. قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی کتابوں سے، جو الہی کتابیں ہیں ان کی، ان میں سے یہ امیون یعنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، امی ہیں یعنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. لا يعلمون الکتاب، یہ اپنی کتاب کو نہیں سمجھتے، اس کتاب میں پائے جانے والے میسج کو نہیں سمجھتے. الا امانیہ، یہ اپنے طور پر بعض چیزوں کو سوچنے لگتے ہیں اور اپنے طور پر کچھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے طور پر کوئی سوچ ڈیولپ کر لیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ سوائے ظن و گمان کے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی اسمپشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو اہل یہود تھے وہ اپنی کتاب تورات میں سے کچھ چیزیں اپنے طور پر انہوں نے سمجھنا شروع کر دی، جبکہ کتاب میں ایسا نہیں تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جو ہیں خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، یعنی اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم چوزن پیپل ہیں اس دنیا کے اندر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمیں یہاں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مورد عنایت ہیں. اسی لیے میں کرسچن سکولر کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی ہے تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ جو سالویشن کا اور نجات کا جو تصور ہے یہ واقعی سمجھ سے باہر ہے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سالویشن یا نجات صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں، یعنی اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کی پیروی نہ کی. اب دنیا میں ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، زحمت بھی کرتے ہیں، حق تک پہنچنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے حق کی روشنی واضح نہیں ہوتی. تو ہر ایک کو آپ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. اور آپ تو اسی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ آخرت میں بھی ہم ہی لوگ صرف بہشت میں جائیں گے اور باقی سب لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے. تو قرآن اب کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میسج میں لینا چاہتا ہوں، یہ صرف اہل یہود کے لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت کو یہ سوچ کے ہمارے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے ہم سے کیا ربط ہے، یہودیوں کے بارے میں ہم سے کیا ربط ہے، مشرقین کے بارے میں ہمارے سے کیا تعلق ہے، بتوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے ہسٹری کا حصہ ہے ہمیں جاننا چاہیے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی ہر آیت کا ہماری زندگی سے تعلق نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے کوئی میسج نہ رکھتا ہو. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے میسج حاصل نہ کرنا چاہیں. اور یہی میسج جو بڑا سادہ سا، قرآن ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت نہیں کرتا، قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی نہیں کرتا. میں نے پوری 3-4 مجالس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس روشنی پر اس بات پر روشنی ڈالی کہ کربلا سے ہم ایسے میسیجز لیتے ہیں کہ جو ہمیں کربلا سے میسیجز نہیں لینے چاہیے, وہ منفی پیغامات جو ہم کربلا سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آئیڈینٹیٹی ایک الگ چیز ہے, حقیقت ایمان الگ چیز ہے, انسان کی روح اور دل اور قلب میں تقویٰ الگ چیز ہے, اور ظاہری طور پر انسان جو عمل کرتا ہے. اسی طرح سے یہ سوچنا کہ مجھے امام حسین شہید ہو گئے اور میری نجات کا ذریعہ بن گئے, میری شفاعت کا ذریعہ بن گئے, میرے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں اور بہت سے نکات جو میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیے, اس ساری چیزوں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا, لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں خود بخود سے جو ہے ایزیوم کر لی ہیں. اسی طریقے سے قرآن ہمارے گھر میں ہے, قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن یہی کہ صرف قرآن ہمارے پاس ہے, یا شادی میں ہم قرآن جو ہے کسی کو جو ہے تحفے میں دیتے ہیں, کوئی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں, استخارے کے طور پر دیکھتے ہیں, باقی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا, قرآن کو فہم و ادراک اس کا, وہ ہمیں قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے, تعلیم قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے معجزہ ہوں, قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے نور ہوں, قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے شفا ہوں, قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے رحمت ہوں, قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے ہدایت ہوں. اتنی زیادہ قرآن اپنی کوالٹیز بیان کرتا ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ لقد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یعنی میں تمہارے لیے معجزہ ہوں, سب سے پہلے میں تمہارے لیے معجزہ ہوں, کیا مطلب قرآن کا یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے معجزہ ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے میں تمہاری شفا بعد میں دیتا ہوں, میں تمہارے لیے رحمت بعد میں بنتا ہوں, میں تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بعد میں بنتا ہوں, پہلے میں تمہارے لیے معجزہ ہوں, یعنی پہلے میں تمہیں بیدار کرتا ہوں, اور جب تم بیدار ہو جاتے ہو تو تمہیں اپنے مرض کی شناخت حاصل ہوتی ہے, اور جب تم اپنے آپ کو پہچان جاتے ہو, اپنی بیماریوں کی شناخت حاصل ہو جاتی ہے, تو تب تم کسی طبیب کے پاس جاتے ہو. لہذا قرآن معجزے کی بات کرتا ہے, قرآن نور کی بات کرتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر ہماری زندگی میں اس وقت جو ہماری مجموعی طور پر صورتحال ہے, میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا, اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, مختلف کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم 20% بھی فہم قرآن کے اوپر زور دیں, اور جو آیات اور جو روایات ہیں, روایات میں جو لفظ ہے وہ کچھ اور ہے, روایات میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو قرآن سے فیملرائز کریں, ہم قرآن سے خود کو مانوس کریں, قرآن سے انس حاصل کرنا. انس اور مانوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان جس سے مانوس ہوتا ہے اس سے مل کر اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو کمفرٹ ملتا ہے. یعنی جب انسان زندگی میں اس کو کوئی مشکلات آتی ہیں, اس کو کوئی مصائب آتے ہیں, اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس میں یہ دلچسپی ہونی چاہیے کہ میں قرآن کی خدمت میں جاؤں اور قرآن سے اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں. آپ یقین کریں کہ اگر ہماری وابستگی قرآن اور پھر قرآن کی تفسیر میں معارف اہل بیت تک اگر ہماری اپروچ ہو جائے, اور کنٹینٹس ہمارے لیے اہم ہو جائیں, علم ہمارے لیے اہم ہو جائے, نالج ہمارے لیے اہم ہو جائے, تو ہم یقین کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے, اپنے ایمان کے لحاظ سے, اپنی اپروچ کے لحاظ سے, اپنے عقیدے کے لحاظ سے, اپنے عمل کے لحاظ سے, ہر چیز پر جو قرآن کا ایفیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ حق اور باطل, صحیح اور غلط کو تمیز دینے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ جو ہم اپنی زندگی میں, ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معمولی ترین مسائل میں ہم اس الجھن میں رہتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے. اس میں اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تو اس کے بعد آپ خود اپنے اندر ایک چینج کو محسوس کریں گے, ایک تبدیلی کو محسوس کریں گے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو قرآن یہ کہتا ہے, اب قرآن کا میسج بڑا عجیب ہے. قرآن کیا کہتا ہے میں آیت پہلے پڑھ دوں پھر میں میسج دوں گا. ایک آیت تو میں نے یہ دے دی کہ جیسے وہاں پر اپنی کتاب سے تورات سے اپنے طور پر چیزوں کو سمجھ لیا, اسی طریقے سے ہم نے قرآن سے بہت سی چیزیں اپنے طور پر سمجھ لی, لیکن قرآن ہمیں یہ میسج نہیں دیتا, قرآن ہمیں کوئی اور میسج دیتا ہے, لیکن وہ میسج ہم ہو سکتا ہے ہم حاصل نہ کریں. اب قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوکم عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن. پیغمبر کو خطاب ہے, پیغمبر سے کہا اے پیغمبر اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کی اتباع کرنے لگ جاؤ, یعنی فالو کرنے لگ جاؤ, اگر تم ان کی بات سننے لگ جاؤ, اگر ان کی بات ماننے لگ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوائے وہم و گمان کے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے, جو بھی بات کرتے ہیں وہم و گمان کی بنیاد پر کرتے ہیں. اب قرآن کا میسج دیکھیے کتنا اہم ہے. قرآن یہودیوں سے بات نہیں کر رہا, قرآن کرسچن سے بات نہیں کر رہا, قرآن نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, قرآن پوری انسانیت سے بات کر رہا ہے اور پوری انسانیت کو قرآن مد نظر رکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی اکثریت جو ہے, میجورٹی جو ہے, وہ دنیا میں نہ تو نالج کے اوپر, نہ علم کے اوپر, نہ یقین کے اوپر, نہ اطمینان پر چلتی ہے, بلکہ وہ وہم و گمان پر چلتی ہے. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. آپ اگر تھوڑا سا, یہ ہمارے علماء ہیں جنہوں نے شیئر کیا ہے, میں نے بڑی محنت سے بہت زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں میں آپ کے لیے پوائنٹس لے کر آتا ہوں اور جو چیزیں مجھے شامل کرنی ہوتی ہیں وہ اس میں ایڈ کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں ہمارے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ان آیتوں کے ذیل میں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں. ایک تو ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. یہ جو سیلف اویئرنیس ہے اور اپنی معرفت ہے, اپنے نفس کی شناخت جو ہے, کہ ہم اپنے اندر پائی جانے والی ڈیفیشنسیز کو سمجھیں, اپنی اسٹرینتھ کو بھی سمجھیں, اپنی پاور کو بھی سمجھیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہماری پاور کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت کو حاصل کریں. تو اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے طرف رجوع کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کسی میسج کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, تو کہاں پر ہم جو ہے وہ کتنا ہم علم کے اوپر, یقین کے اوپر اور اطمینان کی حد تک پہنچتے ہیں. اکثر چیزیں ہم وہم و گمان کے اوپر جو ہے وہ بولتے ہیں, اکثر چیزیں وہم و گمان اور سپیکولیشن اور ان بنیادوں کے اوپر ہمارے ساری کام جو ہے اس کے اوپر استوار ہوتے ہیں. تو قرآن ہمیں اس چیز کی طرف روشن جو ہے کراتا. اور اسی طرح جو لوگوں کے بارے میں آپ غور کریں, دوسرے افراد کے بارے میں, پہلے اپنی زندگی پر پھر دوسرے افراد, روزمرہ زندگی میں جو لوگوں کے آپس میں تعلقات ہیں, جو لوگوں کے آپس میں ریلیشنز ہیں, جو آپس میں ان کا لین دین ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ لوگ جو ہیں بہت کم ہیں جو علم اور یقین کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے رک جاؤ, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن کہتا ہے مت بڑھو آگے جب تک تمہارے پاس نالج موجود نہیں ہے, جب تک تمہارے پاس علم موجود نہیں ہے, جب تک تمہارے پاس اطمینان کی منزل پر نہیں ہو. صرف اس کے کہ تمہارے وہم و گمان میں کوئی چیز آ گئی, تم نے اپنے طور پر کوئی چیز ایسیوم کر لی, اور پھر جو ہے وہ فرض کریں فیملی کے اندر آپ ہیں تو آپ نے بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں, شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں, کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بات کہ آپ ہی کی پرسنل لائف ہو یا فیملی لائف ہو, آپ دیکھیں کہ اچھا گھر میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے, آپ واضح طور پر آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی آپ کو غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے. دوسرے آدمی کے پاس اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے اور اس نے صرف اپنے آپ یہ ایسیوم کر لیا ہے یا سوچ لیا ہے یا وہم و گمان کی بنیاد پر اس نے جو ہے اپنی کیلکولیشن کے تحت میرے بارے میں منفی اپروچ جو ہے اپنانا شروع کر دی. تو یہ کبھی کبھی ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن جب خود ہی وہ کام کرتے ہیں تو ہم فراموش ہو جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں اس کو. تو قرآن بار بار یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم علم کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے چیزوں کو بڑھائیں. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی نفی کرتے ہیں، یہ لوگ جو منکر خدا ہیں. اب منکر خدا، میں نے اپنی لاسٹ جو گھر کی مجلس تھی اس میں نے تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے. قرآن ہر جگہ پر، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے جتنی دوسری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جو ڈیوائن بکس ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے. خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے. اب جا کے دوسری کتابوں کو سٹڈی کر لیں کہ جو عقل و منطق پر زور دیتا ہے، جو برہان اور استدلال پر زور دیتا ہے، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مومن نہیں ہو، اگر تم کافر ہو، اگر تم مشرک ہو، اگر تم بت پرست ہو، تم اپنا استدلال لے کر آؤ، تم اپنی منطق لے کے آؤ، تم اپنی لوجک لے کے آؤ. یہ قرآن ہے جو عقل کو اہمیت دیتا ہے. قرآن ہے جو 70 سے زیادہ مقام پر کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ قرآن کی اہمیت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جو خدا کا انکار کرتے ہو، تم جو قیامت کا انکار کرتے ہو، اگر تمہارے پاس دلیل ہوتی. پھر ایک مقام پر سورہ جمعہ میں فاتو برہان کہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم صادق ہو، سچے ہو، تو تم برہان لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے اس لیے کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. تو قرآن ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم دلیل لے کے آئیں، برہان لے کر آئیں. اب آیت قرآن کی کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلُكْنَا إِلَّا الدَّهْرُ. کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اسی میں ہم نے پیدا ہونا ہے، اسی میں ہم نے مر جانا ہے. اگر کوئی چیز ہمیں مارے گی تو یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارے گا، اللہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِذَلِكْ مِنْ عِلْمٍ. قرآن کے الفاظ سنیے گا، ان کے پاس علم نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف اور صرف اپنے گمان اور وہم و گمان کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی جگہ پر جو ہے ہمارے اندر یہی ہوتا ہے کہ میرا خیال یہی ہے، میرا اندازہ یہی ہے، لیکن جب ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم فوراً اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں یقین حاصل ہے، جیسے ہمیں فل نالج ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کے سامنے کوئی ریسرچ کا آدمی بیٹھا ہو تو فوراً آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی بیس کیا ہے. لیکن ہماری یہ عادت ہے کہ ہم عام طور سے غور فکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اسیوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسرے سے یوں بات کرتے ہیں جیسے ہم تو یقین کی منزل پر پہنچ گئے، ہم تو فل منطق ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ دیکھیں ایک مسئلہ جو عام طور سے کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آیت اللہ سیستانی نے یہ پیغام بھیجوایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آیت اللہ سے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ اتنا زیادہ چیزیں فارورڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت کی نشانی ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کہ ہم مسلسل میسیجز کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوتی ہے، نہ ہم خود تحقیق کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان میسیجز میں کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آفیشیل ویب سائٹ میں کوئی چیز ہے ایسی یا نہیں. یہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ تو مجھے حق ہے کہنے کا. تو جب آپ کسی چیز کو فارورڈ کر رہے ہیں، آپ مجھے آ کر مثلا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے، تو کیا آپ اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ہم آیت اللہ سیستانی یا کسی اور کی ہم ویب سائٹ پر دیکھیں، اگر آفیشیل ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اگر آفیشیل نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ کریں؟ میرا کوسچن ہے یہ. بھائی انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر یا ویب کے اوپر، ویب سائٹ پر جو کچھ بھی ہمارے نام سے چل رہا ہے ہم اس کو بالکل اون نہیں کرتے. جب خود ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے تو ہم کس طریقے سے کسی چیز کو مان لیں کہ ان کا. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میری آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، میری ان کے نمائندوں سے بات ہوئی، ان کے حوالے سے آغا نے ہم کو یہ پیغام بھجوایا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ یقیناً مان لیں گے. لیکن جب آپ آگے اس کو فارورڈ کریں گے تو بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو 99% افراد اور ہمارا اختلاف جو ہے اسی وجہ سے ہے، گھروں میں بھی اسی وجہ سے ہے کہ بغیر نالج کے ہم جو ہے بعض چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں جو واقعی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دو بڑی خوبصورت روایات ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ و تعالی حسنا عبادہ بے آیتین من کتابہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان ایمان دو قسم کے ہیں قرآن کے نزدیک، ایک تو وہ ہیں کہ جو دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو حقیقی مومن، تو قرآن جو ہے وہ حقیقی مومن صاحبان ایمان کی صفات بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہاں امام یہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں، حسن ہے سواد نون، یعنی اس کو یہ وہاں استعمال ہوتا ہے حفاظت کے معنی میں، یعنی قلعے کے معنی میں، مثلا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، اگر تم اس قلعے میں محصور ہو جاؤ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیں، یعنی بڑا عجیب یہ روایت ہے کہ کسی موقع پر جب امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے مرو میں، تو وہاں لوگ دیوانہ وار آپ کے استقبال کے لیے آئے، اور ایک شخص نے جاتے جاتے امام سے درخواست کی کہ مولا کچھ تو ہمیں ہدیے کے طور پر دے جائیں، کچھ تو ہمیں تحفے کے طور پر دے جائیں۔ وہاں پر آپ نے سنہری حروف سے لکھے جانے والی اس روایت کو بیان کیا کہ ولایت تو علی ابن ابی طالب حسن، کہ علی کی ولایت ہمارے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے اس کو اپنا لیا وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ سلوات پڑھ دیجئے۔ اور مجھے یاد ہے استاد جوادی عاملی اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں، وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں چلے جائیں، جب قلعہ ہوتا تھا دشمنوں سے بچنے کے لیے، لوگ اس میں بند ہو جاتے تھے اور کئی کئی مہینوں کا راشن اور خوراک اس کے اندر ہوتی تھی، تو اس میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ بھی باہر نہ نکالیں ورنہ وہ آپ کا ہاتھ بھی کٹ جائے گا آپ اس سے باہر۔ اب آپ اس سے تشبیہ دیں کہ ولایت علی کتنی اہم چیز ہے، کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس میں محصور کر لیں اور اس ولایت سے باہر نہ نکلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو دو چیزیں جو ہیں اس حدیث میں ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے حصار میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے آپ کی حفاظت کی ہے، دو آیتوں سے۔ اب دیکھیں دو آیتوں سے، امام کیا کہتے ہیں، دو آیتوں سے اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ پہلی آیت وہی، اور وہ آیت کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جب تک تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو آگے مت بڑھو، جب تک تمہارے پاس نالج نہ ہو آگے نہ بڑھو۔ اور دوسری آیت کیا ہے، وہ یہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلم، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ ان کو احاطہ علم نہیں ہے، یعنی یہ علم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی تصدیق کرو اپنی زندگی میں تو وہ تصدیق بھی عالمانہ ہونی چاہیے، اور اگر تم کسی کی تکذیب کرو، اگر تم کسی کو جھٹلاؤ تو اس کو بھی عالمانہ ہونا چاہیے، یعنی تکذیب بھی علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور کسی کی تصدیق جو ہے وہ بھی علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے دوسری روایت میں امام یہ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، اب جھوٹ کی تعریف کیا ہے، امام کہتے ہیں جھوٹا شخص کون ہے، امام کہتے ہیں اتنا کافی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ بہت ہی اہم روایت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، امام کہتے ہیں کہ کسی شخص کو جھوٹا اور کاذب کہنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے اَن يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمَعَ، کہ جو شخص بھی جو چیز سنتا ہے اس کو زبان پہ لے آتا ہے وہی شخص جھوٹا ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے۔ یعنی امام کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بات کو سنا تو اس کو عقل اور منطق کے پروسیس سے گزارے، اگر اس میں عقل اور منطق اور فکر انوالو نہیں ہے اور آپ نے سنتے ہی اس کو آگے کنوے کر دیا تو ایسے شخص کو جو ہے وہ جھوٹا کہا گیا ہے. تو یہ اہم روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے بیان کی. تو قرآن ہمیں بنیادی طور پر آپ دیکھیں اگر غور کریں قرآن بنیادی طور پر ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے. قرآن ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے فکر میں خطا پیدا ہوتی ہے, ہماری سوچ میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو ہم مسٹیکس کرتے ہیں زندگی میں, یہ جو ہم حق تک نہیں پہنچتے, یہ جو ہمیں ٹروتھ نظر نہیں آتا, تو یہ اگر قرآن موجود نہ ہو تو یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے سمجھنا. تو میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی اس کو جاری رکھوں گا اور اس بات کی طرف اشارہ کروں گا, بلکہ کل کا میرا خاص موضوع یہی ہوگا کہ قرآن کس طریقے سے, آج تو ہم نے ایک آسپیکٹ کے اوپر روشنی ڈالی, انشاءاللہ باقی آسپیکٹ کہ قرآن قدم قدم پر مختلف مقامات پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں پر انسان فکری لحاظ سے غلطیاں کرتا ہے. آپ دیکھیں جو منطق کا علم ہے, جن لوگوں نے منطق پڑھی ہے, ایک مشکل علم ہے کلاسیکل لاجک, یہ منطق کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں ہر سبجیکٹ جو ہے اس کا ایک موضوع ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں میتھمیٹکس, تو میتھمیٹکس کا موضوع کیا ہے؟ آپ ہی کہیں گے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عدد سے ہے, نمبرز سے ہے. اسی طریقے سے آپ بایولوجی لے لیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے, بایولوجی کس چیز سے ڈیل کرتی ہے. اسی طرح اناٹومی لے لیں آپ, وہ بھی پتہ ہے کہ انسان کے بدن سے ڈیل کرتی ہے. لاجک کے بارے میں اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لاجک کی ڈیفینیشن میں اور لاجک کا موضوع یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو فکری خطا سے نجات دلاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے جو انسان مسٹیکس کرتا ہے وہ انسان اس کے اوپر قابو پانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر جو انسان غلطیاں کرتا ہے ان غلطیوں کو انسان جو ہے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. تو قرآن کی یہ بہت بڑی نعمت ہے, قرآن اس لحاظ سے کہ ہم قرآن کو اس نظر سے دیکھیں کہ قدم قدم پر ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن کہ ہم فکری لحاظ سے کیوں غلطی کرتے ہیں, ہمیں حق سمجھ کیوں نہیں آتا, ہمیں حق کی پہچان کیوں نہیں ہوتی. تو اب میں جو اپنی آج کی مجلس کے جو آخری حصہ ہے اس کی طرف آتے ہوئے میں تین یا چار بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں ابھی بھی یہ سوال ہو کہ اگر ہم وہم و گمان کی بنیاد پر جو ہے سوال کریں یا کوئی کام کریں اور علم کی بنیاد پر نہ کریں, ہمیں اس کی نالج نہ بھی ہو, تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے معاشرے میں؟ اب یہ جو پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں یہ مختلف تفاسیر میں ہمارے علماء اخلاق نے, ہمارے حکماء نے, ہمارے فلاسفہ نے ان نکات کی طرف مختلف جگہ پر اشارے کیے ہیں کہ جن کو میں نے آپ کے لیے جمع کیا ہے. پہلا نقطہ اس حوالے سے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایسا کریں گے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو پامال کریں. بہت توجہ کیجیے گا, آخری حصہ ہے میری مجلس کا لیکن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور جو ہے ڈیلی لائف, اور وہ یہی کہ اگر ہم بغیر علم کے عمل کریں گے, ہمارے پاس نالج نہیں ہوگی, ہمارے پاس یقین نہیں ہوگا, ہم سرٹینٹی اس کے لیول پر نہیں ہوں گے, تو پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم دوسرے کے حقوق کو پامال کریں گے. اس لیے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا حق کیا ہے اور میرا حق کیا ہے, آپ کی لمٹس کیا ہیں میری لمٹس کیا ہیں, آپ کی حدود کیا ہیں میری حدود کیا ہیں. اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ جو شخص مستحق ہے ہم مستحق کو اس کا حق ادا نہیں کریں گے, اور جو شخص مستحق نہیں ہے ہم اس کو کسی اور کا حق دے دیں گے. تو یہ پہلا پوائنٹ جو ہمارے علماء نے اشارہ کیا. اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر علم کی بنیاد پر نہیں آگے چلیں گے, اگر ہم بغیر نالج کے فوری طور پر ہم جو ہے کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم دوسرے کو بے عزت کریں گے, ہم دوسرے کی انسلٹ کریں گے, ہم دوسرے کی توہین کریں گے, ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کریں گے, ہم دوسرے کو ہیوملیٹیٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ, اور پھر اسی کے ساتھ ایک پوائنٹ جو ہمارے علماء نے اضافہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ایک اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب مرضی ہم کسی کی بے عزتی کر دیں، اس لیے کہ اگر ہمارے ذہن میں فرض کریں کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی امیج آپ کے ذہن میں آ گیا، اب ایک امیج دیکھیں سننے کی حد تک تو آپ ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کسی بات کو سنو تو اس میں سے جو احسن ہے اس کو تشخیص دو، اس میں جو صحیح ہے اس کی تم تشخیص دو، تو سننے کی حد تک، لیکن اگر آپ نے بغیر تحقیق کیے آپ اس پر ایمان لے آئے اور آپ میرے بارے میں بدظن ہو گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ میری بے عزتی بھی کر سکتے ہیں، آپ میری تحقیر بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری سب کی زندگی میں کثرت سے ہمارے ایکسپیرینسز اور ہمارے تجربات موجود ہیں کہ کس طریقے سے ہم خود اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو صحیح علم ملتا ہے، اس لیے کہ ان کی خود ان کو تحقیق نہیں ہوتی، خود وہ نالج کی بیس پر کوئی اوپینین فارم نہیں کرتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو نیگیٹو اوپینین فارم کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پوزیٹو اوپینین کی جگہ موجود ہو. یہ آپ سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ، تو یہ ایک بات ہو گئی کہ عزت نفس کتنی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں بعض گناہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے، ہم اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور بعض گناہ اتنے خوفناک ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہماری پرابلم یہ ہے، یعنی ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ایسا گناہ کہ جو اتنا بڑا شاید نہ ہو لیکن ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوسرے کی عزت نفس آپ کے ہاتھوں محفوظ رہنی چاہیے. کیا ہم نے کبھی اس کو گناہ سمجھا؟ ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں جن کو آپ گناہ سمجھتے ہیں اس سے کبھی کبھی لوگ جو ہیں کسی ایک سلسلے میں آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، آپ حیران ہو گئے، امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سو کالڈ امر بالمعروف. میں بتاؤں گا کہ امر بالمعروف کو کتنا غلط طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور امر بالمعروف کے حقیقی شرائط کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، ہم کب کسی کو امر بالمعروف کر سکتے ہیں، ہم ایسے ہی کسی کی زندگی میں انوالو نہیں ہو سکتے. اگر وہ گناہ کر رہا ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم اگر امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں تو امر بالمعروف کے نام پر ہم کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے. کبھی ہم کسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں اور اس سے بڑا گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو بے عزت کر دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنے طور پر کوئی نیک کام کر رہے ہیں. امر بالمعروف ایک نیک کام ہے. فرض کریں آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں کہ بھائی تم ایسا کام نہ کرو. لیکن بعض نہیں اکثر نظر میں آتا ہے کہ امر بالمعروف کرنا نہیں آتا، اور امر بالمعروف کے نام پر ہم خود ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو ہمارے علماء نے جس کو ایڈ کیا ہے اب دیکھیں، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ خدمت کرنے والے ہیں، دیکھیں ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹیز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً خدمت کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو دل سرد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بدتمیز لوگ سامنے ہیں کہ جس سے آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں اپنی کمیونٹی میں وہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ آگے کیوں نہیں آتے، آج آپ کی ضرورت ہے، تو مجھے جو جواب ملتا ہے وہ جواب مجھے خاموش کرا دیتا ہے. اس لیے کہ جواب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان سے، اس شخص کے شر سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنی عزت عزیز ہے. آپ نے دیکھا کہ اگر انسان اور وہ شخص جو آپ کی اہانت کرتا ہے، وہ شخص جو آپ کی توہین کرتا ہے، وہ شخص جو جس سے آپ فیل کرتے ہیں کہ عزت آپ کی محفوظ نہیں ہے، وہ شخص دراصل بغیر نالج کے بات کرتا ہے، اس میں یہ کامن چیز موجود ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس نالج ہوتی، اگر اس کے پاس علم ہوتا، اگر اس کے پاس تحقیق ہوتی تو وہ کبھی دوسرے کو نقصان نہ پہنچاتا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس کمیونٹی میں لوگ نالج کو چھوڑ دیتے ہیں، علم کو چھوڑ دیتے ہیں، اطمینان کی منزل کو چھوڑ دیتے ہیں، یقین ان کے لیے اہم نہیں ہوتا، تو اسی جگہ پر جو افواہیں ہیں ان کا بازار گرم ہو جاتا ہے. یہ جو ہم رومرز دیکھتے ہیں، یہ جو ہم افواہیں دیکھتے ہیں، یہ افواہیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز مشتق آئی، میں نے فٹافٹ آگے فارورڈ کر دی، تو اس سے ہی ہوگی نا. فرض کریں اب میں، قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تم اس کو ایویلویٹ کرو، بلکہ تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو میں فارورڈ کر رہا ہوں کہیں اس کے خطرناک نتائج تو نہیں ہیں، کہیں اخلاقی لحاظ سے ہمارے معاشرے کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچ رہا. یہ جو ہم، کوئی بھی ہمیں نیوز ملتی ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو نیوز ہمیں ملے ہم فوراً دوسرے کو فارورڈ کرنا شروع کر دیں، اور اگر اس نیوز کی وجہ سے کسی مومن کی عزت پامال ہوتی ہے، کسی مومن کے حقوق سلب ہوتے ہیں، تو اس کا گناہ ہر اس شخص کو ہوگا جو اس میسج کو فارورڈ کر رہا ہے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور ایک اور صفت ڈیولپ ہوتی ہے معاشرے میں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب سارے ہمارے علماء کی ریسرچ ہے جو بڑی آسان زبان میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، بڑی گہری فلسفی کے ساتھ ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے، لیکن میں نے اس کو بڑا سادہ بنا کے پیش کیا. ایک اور پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں علم نہیں ہوتا، علم کو اہمیت نہیں دی جاتی. یہ جو ہمارے ممبر ہیں، میں بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ممبر سے لوگوں کو جو سال ہا سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ خود تشخیص دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو. یہ جو ہماری عادت بن گئی ہے اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا، اور فوراً جو ہے وہ صرف پوچھنے پر یا کسی سے سوال کرنے پر اکتفا کرنا اور غور و فکر نہ کرنا، یہ روح تحقیق کا ہم سے چھین لیا جانا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں. تو یہ پوائنٹ جو ہے کہ انسان اس معاشرے میں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں زود باور، یعنی یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کسی چیز کو جلدی اس پر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا آپ نے سنی اور آپ یقین کی منزل پر پہنچ گئے، جبکہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کم ترین چیز جو اس دنیا میں رکھی ہے وہ یقین ہے. اللہ تعالی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں بہت سی چیزیں تقسیم کی ہیں، جس چیز کو سب سے کم تقسیم کیا ہے وہ مقام یقین ہے. جو سب سے کم اس انسانی معاشرے میں ہے، اس پر ہم کیسے فوراً اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے سب سے بڑا کہ ہم، یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم یقین کی منزل پر پہنچ گئے؟ تو ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس معاشرے کا ہر فرد جہاں نالج بیس چیزیں نہیں ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً سنتے ہی اس پر یقین کر لے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا شخص بھی سن کر فوراً یقین کر لیتا ہے. ایک تو میں یہ کام کر رہا ہوں، اور میں اب جب آگے پہنچا رہا ہوں تو اگلا بھی مجھ جیسا ہی شخص ہے. بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ سوچ تو لو، کچھ فکر تو کر لو، کچھ اس کے بارے میں ایویڈنس تو جمع کر لو جو تم بات کر رہے ہو. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم، بس ایک نقطہ، کئی نکات تھے، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں انسان نالج، علم، یقین، اطمینان، ان چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں ایک اور برائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بڑی خطرناک برائی ہے. وہ جب آپ پاکستان میں ہیں اور جب آپ ہمارے ملکوں میں ہیں، تو آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی خطرناک برائی ہمارے روح میں اور ہمارے قلب میں موجود ہے. لیکن جب ہم ان سوسائٹیز میں آتے ہیں، جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں آتے ہیں، جب ہم یہاں کی سوسائٹی کو سٹڈی کرتے ہیں، جب ہم یہاں کے کلچر کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ میں سے کسی کو یہ ایکسپیرینس ہو کہ آپ نے کلچرل سائیکالوجی یا ملٹی کلچرلزم کی بنیادی جو اس کا ایسنس ہے یا اس کو اسٹڈی کرنے کا آپ کو موقع ملے تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہماری ڈیفیشنسیز کیا ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنے میں فوری طور پر ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں. یہ جو ججمنٹ پاس کرنا ہے کسی کے بارے میں اور کسی کے بارے میں فوراً فیصلہ سنا دینا ہے کہ تم ہو, وہ ہمارے جو اردو سپیکنگ معاشرہ ہے ان کو ایک طویل عرصہ چاہیے اس پر ورک کرنے کے لیے کہ ان کو پتا چلے کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں, ان کو پتا چلے کہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں, ایموشنز کیا ہوتے ہیں, تھاٹس کیا ہوتی ہیں اور فیکٹس کیا ہوتے ہیں. جب تک ہم اپنی زندگی میں فیکٹس کو تھاٹس سے, فیلنگ سے, ایموشن سے, ان سے جدا نہ کریں اور پھر ہمیں دوسرے نہ بتائیں سپروائزرز کہ دیکھو تمہیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے کہ تم ججمنٹ پاس کر رہے ہو, اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اگر ہم نالج بیس نہیں ہیں تو ایک کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. آج جس ہستی اور جس شخصیت کے ساتھ آج کا دن ہم نے منسوب کیا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مکے سے امام حسین علیہ السلام جو ہے کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے, راستے میں امام حسین علیہ السلام نے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ جمع کیا. یہ ذخیرہ تاکہ صحرا اور بیابانوں میں جب پیاس کی شدت ہو تو امام حسین کے ساتھ جو ہمراہ ہیں ان میں سے کسی کو مشکل اور پریشانی نہ ہو. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب لشکر امام حسین آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, امام حسین آگے تشریف لے کے جا رہے, تو آپ کے ساتھیوں نے دور سے یہ سمجھا کہ جیسے نخلستان ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, بڑے خوش ہوئے اور کہ یہ کھجور کے درخت ہیں, یہ نخلستان ہے, ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم ان درختوں کے سائے تلے بیٹھ سکیں گے. لیکن وہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے کہ جو اس علاقے کے بہت زیادہ شناخت رکھنے والے تھے اور بیسیکلی وہ گائیڈ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو دور دور تک کوئی نخلستان نہیں ہے. جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا لشکر ہے کہ جس کے نیزے اتنے بلند ہیں کہ جو کھجور کے درخت ہمیں نظر آ رہے ہیں. بس عزادارو, امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور ادھر وہ حر کا لشکر جو ہے وہ امام حسین کے قریب آیا. اور جب قریب آیا تو دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ امام حسین نے یہ دیکھا کہ حر کا لشکر پیاس سے نڈھال ہے, یہاں تک کہ جانوروں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی جا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا, ابو الفضل عباس کو حکم دیا کہ عباس ان کی پیاس بجھانے کا سامان کرو. کتنا مشکل مرحلہ ہے. تاریخ میں بہت عجیب و غریب چیزیں اور بھی لکھی ہیں کہ اس امام حسین کے بعض ساتھیوں نے, ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ لگ رہا تھا, اتنی شدید گرمی اور 1000 کے لشکر کو پانی پلانا اور پھر اپنا فیوچر کیا ہوگا, لیکن امام حسین کے لیے یہ اہم نہیں تھا. عزیدارو, یہ پانی کا مسئلہ یہ بہت ہی اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کی نظام میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو رہا ہے, اس لیے کہ جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تو مولا کائنات کو یہ پیشنہاد ہوئی کہ مولا بہترین وقت ہے کہ امیر شام کی فوج پر پانی کو بند کر دیا جائے, اگر پانی کو بند کر دیا جائے تو ہماری فتح یقینی ہو جائے گی. لیکن مولا علی نے اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو لیکن اس پر پانی بند نہ کیا جائے. عزادارو, امام حسین تشریف فرما ہوئے اور اصحاب جو ہیں ایک ایک کر کے سب کو پانی پلاتے رہے, لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حر کی فوج کا آخری سپاہی, وہ پیاس سے اس کی جان نکلے جا رہی تھی, اس کو خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ تک میری باری آتے آتے یہ پانی ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خوف کی وجہ سے انسان اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور حواس باختہ ہو جاتا ہے. بس اس کے چہرے پر یہ اضطراب کا دیکھنا تھا تو مولا حسین اپنی جگہ سے اٹھے. اب تک وہ صرف انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. امام حسین اس شخص کے پاس آئے اور اس کو اتنا بھی ہوش نہیں تھا اپنے اس اضطراب کی وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پی سکے. امام حسین نے اس کو کہا کہ تم اپنی سواری کو نیچے بٹھاؤ. اس کو اتنا بھی کرنا نہیں آ رہا تھا. امام نے اس کی سواری کو نیچے بٹھایا, اس کو پانی پلایا, اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا اور اس کے بعد اس جانور کو پانی پلایا. عزداروں, یہ کام کر چکنے کے بعد امام حسین نے خر کو یہ کہا کہ دیکھو نماز کا وقت ہے, الفاظ سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ مسلمان تو تم بھی ہو, نبی کا کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو, تو تم جا کر اپنی نماز پڑھ لو, ہم بھی اپنی نماز پڑھ لیں. لیکن حر نے یہ کہا کہ یبنا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم خود کوئی نماز پڑھ لیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز جب ختم ہو گئی تو شاید دیکھنے والا یقیناً یہی کہتا کہ حر کو امام کی غربت پر رحم آ گیا ہوگا, حر کو امام کے ایثار, امام کے کرم, امام کی محبت پر رحم آ گیا ہوگا اور وہ امام کے لشکر کا حصہ بن گیا ہوگا. لیکن عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین جب اپنی سواری پر آگے بڑھنے لگے تو اس حر نے لجام فرس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور روک دیا, کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لاؤں, مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں آپ کو جانے دوں. عزادارو, یہ وہ وقت تھا کہ میرے مولا بہت کچھ کہہ سکتے تھے لیکن الفاظ کا انتخاب دیکھیے. امام حسین کہہ سکتے تھے کہ اے حر, کیا تجھ میں غیرت نہیں ہے؟ اے حر, کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اے حر, کیا میں نے ابھی تمہاری پیاس کو نہیں بجھایا کہ جب تم پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے تو مجھے اس کا صلہ دے رہے ہو؟ لیکن یاد رکھیے گا, حسین اپنی نگاہ بصیرت کے ساتھ ہر اس فرد کے باطن کو دیکھ رہے تھے کہ جس میں ذرا سی بھی صلاحیت موجود تھی کہ وہ امام حسین کی طرف آ جائے. امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھ جائے. یہ حسین کا کہنا تھا. عزادارو, یہ حر یہ کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اور میری ماں کے بارے میں یہ الفاظ ادا کرتا تو میری غیرت اس کو کبھی قبول نہ کرتی. لیکن مولا, میں آپ کی والدہ اور مادر گرامی کے بارے میں میں کس طریقے سے برے الفاظ ادا کر سکوں؟ آپ تو فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں. عزادارو, بس یہ کہنا تھا کہ پھر امام حسین علیہ السلام, وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ حر دو محرم سے شب عاشور تک یہ عجیب اضطراب کے عالم میں, عجیب پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے خیمے سے باہر آتا, کبھی اپنے خیمے کے اندر آتا. اسی کے لشکر میں سے کسی نے یہ کہا کہ حر, تم کیوں نہیں آرام سے جا کے سو جاتے, کیوں نہیں اپنے خیمے میں چلے جاتے؟ کہا کہ میں کیسے خیمے میں چلا جاؤں, مجھے حسین کے بچوں کی صدائے العطش آتی ہے, حسین کے بچے پیاسے ہیں. ارے میں تو وہ تھا کہ جسے حسین نے مجھے پیاس میں پانی پلایا, آج اس کے بچے پیاسے ہیں. عزادارو, بس یہ حر اگلے دن صبح سویرے ابن سعد ملعون کے پاس آیا, کہا کہ اے ابن سعد, کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا کہ اے حر, جنگ ہوگی اور ایسی ہوگی کہ سر کٹ کے اڑنے لگیں گے اور بازو کٹ کے زمین پر گرنے لگیں گے. بس عزادارو, حر نے یہ سننا تھا کہ اس کا بدن کانپنے لگا, اس کا جسم کانپنے لگا. کسی شخص نے کہا کہ اے حر, تیری یہ کیا کیفیت ہے؟ خدا کی قسم, اگر آج تک مجھے کوئی کہتا کہ کوفے کا سب سے شجاع اور بہادر کون ہے تو میں حر تیرا نام لیتا, لیکن میں کیا کروں کہ تو تو خود کانپ رہا ہے خوف سے. حر نے کہا کہ میں جس خوف سے کانپ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. عزادارو, حر اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس نے اپنے ڈھال کو جو ہے وہ پلٹ کر اور آہستہ آہستہ اپنے لشکر سے دور ہوتا گیا, اور ایک مرتبہ جب کافی دور ہو گیا اور امام حسین کی طرف آنے لگا تو حر کے الفاظ سنیے, تاریخ میں عجیب الفاظ نقل ہوئے ہیں. یہ حر جب امام حسین کی طرف آ رہا تھا تو اپنے دل میں کچھ کہہ رہا تھا, وہ دل میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا تھا، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائے، پروردگارا میں تو وہ ہوں کہ جس نے تیرے اولیاء کے قلوب کو لرزا کے رکھ دیا. یہ حر جب امام حسین کے سامنے آیا، امام حسین سے کہا کہ مولا سب سے پہلا سوال کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، مولا میری توبہ کو قبول کر لیں. عزاداروں اگر حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہہ کر حر کو واپس بھیج دیتا، اے حر آج ساری مصیبت کا ذمہ دار تو ہے، تو ہمارے راستے کو نہ روکتا تو آج ہم دشمن کے نرغے میں نہ ہوتے. لیکن حسین کوئی کام اپنی خاطر نہیں کرتے. امام حسین نے حر کو کہا کہ حر تیری توبہ قبول ہے، لیکن ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ حر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ جاؤ ہمارے پاس. لیکن ساتھ ہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین یہ کہتے تھے کہ حر کل جب تو دشمن بن کے ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے تیری پذیرائی کی تھی، لیکن آج تو مہمان بن کر آیا ہے لیکن پذیرائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. عزادارو حر نے کہا کہ مولا میرا جو گناہ ہے وہ اس وقت تک نہیں دھل سکتا، میں چاہتا ہوں اپنے ماتھے پر اس داغ کو جتنی جلد ہو سکے سوائے خون کے اس داغ کو میں نہیں دھو سکتا، مولا بس مجھے اجازت دیجئے میں میدان جنگ میں جاؤں اور آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. عزاداروں تاریخ کا عجیب منظر ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حر جو ہے یہ چاہتا تھا امام حسین کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، یہ چاہتا تھا امام حسین کی صحبت میں بیٹھے، لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا تھا اگر میں حسین کے پاس آ گیا اور کوئی خیمے سے حسین کا بچہ نکل آیا اور اس نے یہ کہا کہ بابا یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں کربلا تک لانے کا ذمہ دار ہے، بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارے راستے کو روکا. عزاداروں ایک مرتبہ حر میدان میں گیا، میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے اہل کوفہ کو خطاب کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں تو ان میں موجود نہیں تھا جس نے حسین کو خط لکھے ہوں، لیکن تم نے نواسے رسول کو خط لکھ کر بلایا اور پھر تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فرات کا پانی شکم ماہی کی طرح چمک رہا ہے جو حیوانوں پر بھی حلال ہے جو انسانوں پر بھی ہے، لیکن نبی کے نواسے پر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. عزاداروں حر جا کر شہید ہوتے ہیں لیکن حسین خود کو حر کے سرحانے پہنچاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں نعم الحر حر ابن ریاحی، اے حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے، تو ایک آزاد مرد ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہوگا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على